ونصلی علی رسول کریم. میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب انداز سے تعارف کرایا. فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کیا سمجھو گے، بس ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ محمد الرسول اللہ. فرمایا تم کیا اللہ کی عظمت کو پہچان نہیں سکتے، تو جو جیسا ملک ہوتا ہے اس کے سفیر کی عظمت ویسی ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا جو عالم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، بس اس کو رسول خدا کی عظمت کو ایسے سمجھ لو کہ وہ اللہ کے سفیر ہیں. فرمایا تم ان کو کیا سمجھو گے، ان کے ساتھیوں کو دیکھو. والذین معه اشداء، والذین معه یعنی ان کی جو ساتھی ہیں، جو صحابہ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، تم ان کو دیکھو کیسے عظمت والے اور کیسے عظیم الشان لوگ ہیں. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحبہم یحبونا اذلۃ علی المؤمنین، حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی صفت صحابہ کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ اذلۃ علی المؤمنین یعنی مومنین کے سامنے بچھے جاتے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا کہ ذلہ یذلو کا جو صلہ آتا ہے وہ لام آتا ہے، ذلہ زید نفسہ لفلان، کہ نفس زید نے اپنے نفس کو فلاں کی جیسے ذلیل کیا، وہاں کس کا تو صلہ لام آتا ہے، لیکن قواعد سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ کا صلہ نازل کیا. کیوں؟ تاکہ پتا چلے کہ یہ جو ہمارے صحابہ ہیں نا، ہمارے نبی کے جو ساتھی ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں کہ اگر تم ان کو مٹا ہوا دیکھنا اور توازو ان کو دیکھنا تو سمجھو کہ ایسے ہی ہیں. یہ نہیں، یہ علو شان والے لوگ ہیں، عالی شان لوگ ہیں، لیکن باوجود علو مرتبے کے، علو مرتبت کے اور عالی مرتبت ہونے کے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے کو بچھا دیتے ہیں. کیا عجیب دیکھیے نقطہ. لہذا کیا سمجھو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو؟ ساتھیوں کو دیکھو. والذین معه، ان کے ساتھیوں کا تذکرہ دیکھو. شاگرد ایسا ہوگا تو استاد کا کیا حال ہوگا؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، جب آپس میں ملتے ہیں تو واہ واہ. ایسے اس لیے حکیم الامت سے کسی نے پوچھا تھا کہ صحابہ ہنستے تھے، فرمایا اتنا ہنستے تھے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پہ گر جاتے تھے. ہنسی کا یہ عالم اور عبادت کا یہ عالم کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت اور بندگی کی گواہی قرآن مجید میں نازل فرما رہے ہیں کہ طائفۃ من الذین معک، کہ یہ ایک طائفہ ہے یہ صحابہ کا کہ جو آپ کے ساتھ اس رات کی عبادت میں آپ کے ساتھ شریک ہے، آپ کے ساتھی ہیں، یہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جا رہی ہے، اور آپس میں رحماء بینہم، محبت سے رہتے. لہذا ایک علمی نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر کا پیٹ نکلا ہوا تھا، حضرت عمر کا قد دراز تھا، حضرت علی کا قد چھوٹا تھا، اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ سن منڈوانا بدعت ہے، یہ بھی ایسے بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہر قسم کے لوگ گزرتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو ٹھوکنا ہی ہوتا نا. حضرت علی کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اپنا اتنا سر منڈواتے تھے کہ مبالغے کے ساتھ ہر وقت سر منڈا کے رہتے تھے. اب لگاؤ ان پہ بھی ایسا عالم تھا، ہر وقت سر منڈا کے رہتے تھے، یعنی بالوں کا دشمن. جو حالات میں ان کے لکھا کہ ان کو بالوں کا دشمن کہا جاتا تھا، تو یہ بدعت نہیں ہے، باقی حماقت ہو سکتی ہے کہنے والے کی. تو اب ایک مرتبہ، اب درمیان میں حضرت علی تھے، دائیں اور بائیں یہ دونوں حضرات شیخین. صحابہ کے اندر جب شیخین سے مراد لی جائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مراد ہے، اور فقہ کی اصطلاح میں بھی شیخین استعمال کیا جاتا ہے. تو اس سے مراد ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. کیونکہ یہ دونوں امام محمد رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے. اور جب صاحبین کا فقہ میں اصطلاح آئے تو اس سے مراد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ. کیونکہ شیخین بعض دفعہ ہوتا ہے تو صحابہ سے مراد وہ یہ دونوں حضرات ہیں. اب یہ شیخین کے درمیان میں حضرت علی تھے, تو ان دونوں میں سے ایک نے حضرت علی سے کہا کہ تم ایسے ہو ہمارے درمیان جیسے لنا کے درمیان میں نون ہوتا ہے, یعنی لا نا اور الف کھڑا نون درمیان بالکل جھکا ہوا. تو حضرت علی بھی اللہ تعالیٰ نے ظرافت, اب یہ دونوں کا آپس میں چھیڑ چھاڑ اور مذاکرہ اور مکالمہ, فرمایا کہ اگر نون بیچ میں سے ہٹا دو تو لا ہو جائے گا. سبحان اللہ, کچھ بھی نہیں یعنی ایسے ہی آپس میں محبت کرنا, روحما بینہم, بلکہ آپس میں چھینا جھپٹی بھی ہوتی تھی. وہ جو جنتیوں کے لیے نا کہ یہ تنازعون فیہا, کہ چھینا جھپٹی کریں گے یہ, لہذا یہ صحابہ آپس میں چھینا جھپٹی بھی کرتے تھے, اتنی محبت آپس میں. لیکن عالم کیا تھا کہ جب ان کو دیکھو تراہم رکعان سجدا, کہ نماز اور نمازوں میں مشغول ہیں, رکوع اور سجود سے یہ مراد نماز ہی ہے. رکوع کو اس لیے کیا کہ پہلے امتوں میں رکوع نہیں تھا, اور سجدہ اس لیے مراد لیا, سجدے سے اس لیے مراد لیا کیونکہ نماز میں جو سب سے زیادہ قرب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے, اور رکوع توازو کے لیے بھی ہے. یہ لہذا کمال توازو بیان کرنا مقصود ہے. اور آگے کیا فرمایا کہ ان نمازوں سے جو ان کا مقصد ہے, میرے شیخ نے فرمایا کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ جب تغون فضل من اللہ و رضوانہ, تو پتہ چلا کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے, یہ تراوی پڑھ رہا ہے, کس لیے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور خوشی کو تلاش کر رہا ہے. ہاں, یہ تراوی کا جو مقصد ایسے نہیں ہے جناب, تراوی کو ایسے ہی نہیں کہ جی 20 رکعت کو کھینچے مارو بس, نہیں, بلکہ اس سے مقصد ہے یبتغون, ہم لوگ مبتغی ہو جائیں, یعنی تلاش کریں اس تراوی کے ذریعے سے, ان نمازوں کے ذریعے سے, کس کو؟ اللہ تعالیٰ کے فضل کو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو. اور تنوین ہے اس میں, تنوین تقلیل کے لیے بھی آتا ہے. اگر پتا چلا اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی خوشی بھی سارے جہاں سے بڑھ کر ہے. اور آگے, اور ان نمازوں کا اثر ان پر یہ ہے, سیماہم فی وجوہیم من اثر السجود, یہ اثر یعنی چہرے پہ ان کے ایک نور خاص ہے, اس نور کا نام سیما ہے, جس کو میرے شیخ نے فرمایا کہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف لکھی کہ سیما ہوا نورن, سیما وہ نور ہے کہ یظہر علی العابدین, یہ عابدوں کے عابدوں پر ظاہر ہوتا ہے. کیسے؟ یبدؤ من باطنہم الی ظاہرہم, ابتدا اس کی باطن سے یعنی دل سے اس کی ابتدا ہوتی ہے, کیونکہ دل میں وہ نور جمع ہو جاتا ہے, پھر خون کے ساتھ ساتھ وہ نور پورے جسم میں چلا جاتا ہے, اور وہ چہرے پر بھی آ جاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, جس کو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. لہذا پہلے زمانے میں حافظوں کی خاص علامت تھی, پہلے زمانے میں حافظوں کی خاص علامت تھی. نمبر ایک علامت تو یہ تھی کہ ان کا چہرہ پیلا ہوتا تھا, زرد رو, اور نمبر دو علامت یہ کہ ان کی آنکھیں لال ہوتی تھی, اور نمبر تین علامت یہ کہ آنکھیں اندر کو بھی دھسی ہوتی تھی, اور لاغر اور کمزور ہوتے تھے. کیوں؟ وجہ یہ کہ وہ راتوں کو اللہ کے حضور میں نماز میں قرآن پاک پڑھ کے رویا کرتے تھے, اور شب بیداری کی وجہ سے اور وبل اسحاری ہم یستغفرون کی صفت کو حاصل کر کے وہ یہ جملہ اسمیہ ہے جو حال کے لیے آتا ہے, اور حال اپنے ذوالحال کے لیے بمنزلہ قید کے ہوتا ہے. یعنی ان کا یہ صبح اس حال میں ہوتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار اور مغفرت طلب کرتے رہتے تھے اور رویا کرتے تھے. یہ حافظوں کی علامت تھی. ہاں, آج کل کے حافظ مٹھائی کھانے والے, شیرہ ٹپکانے والے, بلکہ شیرہ نہیں, ایک قاری صاحب گئے میرے شیخ نے فرمایا مٹھائی کی دکان پر, پوچھا کہ شی غو ہے, شی غو, تو اس نے کہا کہ شیرہ تو ہے لیکن اتنا گاڑا نہیں ہے. یہ میرے مرشد نے لطیفہ سنایا. تو وہ عبادت کے انوارات چہرے پر ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے. کہ یہ جو ہے یہ اللہ کے عاشقین لوگ ہیں. یہ صحابہ کے لیے فرمایا یہ آیت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ اکبر, یہ صحابہ کو اتنی عظمت شان والے لوگ ہیں. اور اب ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے, فلاں صحابی بن گیا, وہاں گئے فلاں صحابی بن گیا, اس طرح صحابہ آ گئے بھائی بس دیکھو جی صحابی بن گئے. نہیں, ایسے نہیں ہے. یہ صحابی جو بنائے گئے تھے یہ چھٹے ہوئے لوگ تھے. اور رہی بات وہ جو تکوینی انتظامات ہوئے اس کو یوں سمجھ لے کہ حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. پتا چلا صحابہ کا تذکرہ تورات اور انجیل پہلی کتابوں میں بھی ہے. یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ایسے ہی منہ اٹھا کے چلو بھائی ہاں بھائی حاضر جناب سیدھے آ جا تو بھی آ جا رفیق تو بھی آ جا, ایسا نہیں ہے جی. یہ چھٹے ہوئے لوگ تھے. یہ اللہ تعالیٰ میرے مرشد نے فرمایا ایک باپ اپنے بچے کو کہیں بھیجتا ہے تو اس کے لیے رفیق سفر کا اہتمام کرتا ہے کہ کون جائے گا کس کو جائے گا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا میں بھیجیں اور آپ کے لیے رفیقوں کا انتخاب ایسے ہی کر لیں. یہ منتخب لوگ ہیں جی یہ. اور ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ جیسے کھیتی اگتی ہے, کھیتی نکلتی ہے جب زمین سے تو اس کو دیکھ کر لوگ جلتے ہیں. جو حاسدین ہے کہ اس کی کھیتی کیوں پکڑی ہماری کیوں نہیں پکڑی. دادا صحابہ کی ترقی سے کیا فرمایا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ, کہ جو کافر ہیں ان کو غصہ آتا ہے ان کی ترقی کو دیکھ کر. اسی سے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا اسی لیے صحابہ سے کو دشمنی کرنے والوں پر جو کفر کا فتویٰ اس آیت سے بھی ثابت کرتے ہیں وہ. اور میرے شیخ نے ایک عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ جو صحابہ سے بغض رکھے گا یا صحابہ پر تنقید کرے گا تو اس کی یہ تنقید کا انجام کفر پر نکلے گا. یہ نقطہ حضرت نے فرمایا جو صحابہ پر انگلی اٹھائے گا اور صحابہ پر تنقید کرے گا. اس لیے صحابہ کے بارے میں جو صحابہ تو کلہم عدول, تمام مجتہدین کا یہی فیصلہ تھا, تابعین کا یہی فیصلہ تھا کہ صحابہ تو کلہم عدول, صحابہ کے سب کے سب عادل والے سکا ہے بالکل. اور میرے مرشد نے فرمایا ان کی عظمت کو لیے ان کی عظمت سکھانے کے لیے فرمایا کہ بھائی ان کی مثال ایسی ہے جیسے شہزادے, اگر شہزادوں کی آپس میں کوئی بات چیت ہو جائے تو بھنگی کو تھوڑی حق حاصل ہے کہ وہ تبصرہ کرتے پھرے. بھنگیوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تبصرہ کرے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ ساری دنیا کے امام ابو حنیفہ مل جائیں, 1 کروڑ امام ابو حنیفہ, 1 کروڑ امام بخاری ہوں, مل کر ایک ادنا صحابی کی پاؤں کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. ان کے عظمت سراکوں پر ہے ائمہ حضرات کی, ائمہ فقہ ہوں یا ائمہ احادیث ہوں, سب کی عظمت سراکوں پر ہے. لیکن سبحان اللہ ان کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے جناب. وہ مقام صحبت نبوت سے وہ مقام میں قرب مولا ملا کہ جس کو کوئی پا نہیں سکتا. اس لیے صحابہ سے بغض اور تنقید یہ خطرناک ہے اور اس کا انجام کفر پر نکلے گا. اس لیے صحابہ کے ہمارے بزرگوں نے منع کیا کہ ان کے آپس کے مت چھیڑو, بس خاموش رہو بالکل. اب وہ کیا وہ جانے آپس میں, ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. جن کے لیے قرآن مجید نے کہہ دیا بس اتنی بات کافی ہے رضی اللہ عنہم و رضوان, قرآن مجید یہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم و رضوان, اور ہم کہہ رہے نہیں فلاں اور فلاں فلاں. یہ کہنا حماقت بے وقوفی اور صفاحت کی نشانی ہے. صفاحت حماقت کی. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ ان کی ایک ہوتی ہے نا جہل کی 2 قسمیں, جہل مرکب اور جہل بسیط. ایک جاہل تو وہ ہے کہ جو جاہل ہے اپنے کو کہتا ہے میں جاہل بھی ہوں میں عالم نہیں ہوں, یہ جہل بسیط کہلاتا ہے. اور ایک جاہلیت ایسی ہے کہ جاہل بھی اور اپنے کو عالم سمجھ رہا ہے, ڈبل جاہل ہوا ہے, اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. یہ ڈبل جاہل اور اس کی اصلاح ممکن ہے. اور اسی لیے یہ فرمایا الا انہم ہم الصفہ. حضرت نے فرمایا کہ مجھے ایک اشکال ہوا کہ یہ انہم کی ضمیر تو کافی تھی, پھر دوبارہ ہم کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. فرماتے ہیں میں نے دعا مانگی تو جو مضمون اللہ نے دل میں عطا کیا وہی مضمون مجھے ایک تفسیر کا نام دیا اس میں مل گیا. حضرت نے میں نام اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, فرمایا وہی مضمون مجھے اس میں مل گیا. جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں، کیسے پائیں گے اسے لفظ و معانی، کسی کے بے پایا کرم نے مجھے خود کر دیا روح المعانی. یہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشارہ. جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں، وہم و گما میں پائیں گے اسے کیسے لفظ و معانی، اور کسی کے بے پایا کرم نے مجھے خود کر دیا روح المعانی. تفسیر کا کیسا نکتہ اس میں، سبحان اللہ. فرمایا کہ وہ نکتہ یہ ہے کہ اس سے صحابہ پر اعتراض کرنے والے اور ان کو سفی اور بیوقوف سمجھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہوں گے. تم ہو ہم الصفا کے ساتھ مستقل جملہ اسمیہ نازل کر دیا تاکہ ان کی صفاحت، تاکہ دائمن دائمی اور ثابت ہو جائے، اس لیے مستقل جملہ اسمیہ نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ تھی صحابہ کے متعلق چند گزارشات کہ ان کی محبت اور ان کا عقیدہ، ان کے ساتھ عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، یہ اپنے ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنے گا، اور ان کے ساتھ بغض اور عداوت یا تنقید بس بھول جائے بالکل. اتنا یاد رکھ لے، ہم سے قیامت کے دن ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا، فلاں نے ایسا کیوں کیا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. تھوڑا سا اور پیچھے ہو جاؤ بابا جی، تھوڑی اور جگہ بڑا، دو آدمیوں کے لیے جگہ، ایک 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 آدمی ہے، ایک ڈیڑھ ہے، ذرا ادھر بیٹھو. مجھے صاحب اور ادھر آئے نا، ایک مضمون ہو گیا، اب آپ کو بعد میں دہرا دوں گا کیونکہ میرے اندر بھی ابھی اتنا دم نہیں ہے، آج طبیعت کچھ ذرا. نمبر دو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جنت سے پوچھیں گے کہ حلیم طلاتی، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو جنت کہے گی حلیم مزید، کہ اللہ میاں مزید بھی کچھ ہے؟ تو اللہ تعالی ایک قوم کو پیدا فرما کر، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ اس میں داخل فرما دیں گے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ یہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے، تو کسی حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں، ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت ان کے تو بڑے مزے ہیں، مفت میں جنت مل گئی. تو وہاں یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے میاں کیا خاک مزے ہوں گے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ 20 رکعت تراوی پڑھی، اس کا نہ تکلیف، نہ بخار، نہ کھانسی، نہ بیوی کی کڑوی کو برداشت کیا، نہ رشتے دار، نہ دشمنوں کی تانو، تو کیا خاک مزے ہوں گے. پھر میرے شیخ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک اشکال 10 برس تک رہا، اور وہ یہی اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے لیے یہ مشقت کیوں رکھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا ممکن ہے، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جنت میں داخل فرما دیں، لیکن یہ محنت اور یہ اعمال اور یہ مشقت کیوں رکھی. حکیم الامت فرماتے ہیں 10 برس تک یہ اشکال رہا، لیکن یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس اشکال کو کبھی ظاہر کسی پر نہیں کیا، کہ میں تو مشکل میں مبتلا ہوں، کسی اور کو مشکل میں کیوں ڈالوں. اسی پر میرے ایک شیخ کا شعر سنیے، اب حضرت دیکھیے اس میں مزہ آئے گا، مولویوں کو زیادہ مزہ آئے گا. کچھ نہ پوچھو، کچھ نہ پوچھو، کچھ نہ پوچھو حسینوں سے کس قدر مشکل میں ہوں. حضرت کا شعر ہے، کچھ نہ پوچھو حسینوں سے کس قدر مشکل میں ہوں، کیوں؟ شکل سے اشکال میں اور اشکال سے مشکل میں ہوں. آئے نا مزہ، صرف صغیر ہو گئی نا. کچھ نہ پوچھو ان حسینوں سے کس قدر مشکل میں ہوں، شکل سے اشکال میں. وصال کے خلاف اشکال پڑ گیا، ہائے یہ مجھے مل گیا، اب ایک پیدا ہو گیا، اور اشکال سے مشکل میں ہوں، بس مشکل میں گرفتار ہو گیا. اشکال اشکل اشکالن فوا مشکلن، تو کرے گا جب اشکال پڑے گا تو مشکل میں نہیں آئے گا مبتلا. اس لیے فرماتے شکلوں کو مت دیکھو تو چین سے رہو گے، مشکل میں مبتلا نہیں ہوگے. اور اپنی بیوی پر اشکال پیدا ہوگا کہ میری اماں نے میرے لیے بیوی 12.5 نمبر کا چشمہ لگا کر دیکھی، اور وہ بھی شیشہ صاف نہیں کیا تھا. اور حسین والی تو میرے فلاں رشتے دار کو مل گئی، اور مجھے تو پیسی ملی. اب اشکال ہو جائے نا، اور اشکال سے چین سے رہے گا، مشکل میں مبتلا رہے گا کہ نہیں رہے گا. اس لیے فرمایا کسی کو مت دیکھو، نہ دیکھو کسی کی وائف، ورنہ کھانی پڑے گی ویلیم 5. یہ بھی حضرت کا شعر ہے، نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ویلیم فائیو اور خراب ہو جائے گی تمہاری لائف. کیسے؟ جب جگر میں چوبے گا اس کی یاد کا نائف، نائف مانے چاقو، ہر وقت وہ چوبے گا. اس لیے فرمایا دیکھو مت اور آرام سے رہو، کیوں مشکل میں مبتلا ہوتے ہو؟ شکلوں کو دیکھو مت تو پھر جب شکل سے ہی بچ جاؤ گے، جب اس باب میں ہی داخل نہیں ہوگے تو پھر اس کے فائل کیسے بنو گے؟ اور باب افعال میں اگر داخل ہو گئے پھر فائل بننا پڑے گا کہ نہیں؟ اور پھر وہ فائل مفعول تک لے جائے گا. یعنی ڈنڈے پڑیں گے، مضروب بھی بنے گا، پھر یہ جوتے پڑیں گے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ حکیم الامت نے یہ بات فرمائی کہ مجھے اشکال ہوا. اچھا، ایک ہوتا ہے اشکال، ایک ہوتا ہے اعتراض، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. میں عموماً تقریروں میں اشکال کا لفظ نہیں بولتا کیونکہ لوگ اس اشکال اور اعتراض کے فرق کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ اعتراض اور چیز ہے، اشکال اور چیز ہے. لہٰذا اس کو میں عموماً عام طور پہ اس طرح کہتا ہوں کہ یہ بات حکیم فرماتے تھے، میری سمجھ میں نہیں آئی، اشکال کا ترجمہ اس طرح کرتا ہوں تاکہ لوگ اعتراض اور اشکال کا فرق کو وہ نہ ملا دیں. کیونکہ طالب علمانہ اشکال ہوتے ہیں، اس سے مطلب ہوتا ہے کہ طالب علم میں اس کی کچھ فصاحت بلاغت اور اس سے متعلق کئی جزیات اور ہوتی ہیں چیزیں، وہ علمی ایک چیز ہے، لیکن عوام اشکال کو سمجھتی نہیں ہے. وہ اشکال اور اعتراض میں فرق نہیں کرتی ہے. اعتراض خطرناک چیز ہے اور اشکال یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے، اس سے علم بڑھتا ہے، علمی مذاکرہ. اس لیے لیکن ایک بات ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طالب علم سوال نہ کرے اس کو چاہے جنگل میں باندھ دو، اور فرماتے تھے جو مرید سوال کرے اس کو بھی جنگل میں ڈال دو. تو پتہ چلا طالب علمانہ معاملہ اور ہے اور مریدانہ معاملہ اور ہے. جو طالب علم سوال نہ کرے، لیکن کیسا طالب علم؟ جیسے ایک تھے تو ایک طالب علم سے وہ بولتا ہی نہیں تھا، تو استاد نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، تم کو سوال نہیں پوچھتے، سب پوچھتے ہیں، تو پوچھو. کہا استاد جی پوچھوں. ہاں استاد جی، اگر سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بیٹا تو خاموش ہی رہ کر، تو نے تو ابھی سے مغرب سے سورج نکال دیا. ایسی ایک عورت کانپور میں، میرے شیخ نے فرمایا وہ ایک عورت گئی شادی ہوئی، ایک لڑکی کی شادی ہوئی، تو اب خاموش رہتی تھی، بولتی نہیں تھی کچھ. تو اس کی ساس نے کہا کہ بیٹی کیا بات ہے، کیا تو خوش نہیں ہے؟ کہا نہیں اما میں بہت خوش ہوں. کہا بات کیوں نہیں کر دی؟ کہا میری اما نے بولنے سے منع کیا ہے. کہا نہیں بیٹی، تو میری بیٹی ہے، بہو تو ہے، کیا میری بیٹی کی طرح ہے، میں تیری ماں ہوں، بولا کر، پوچھنا ہے کوئی بات پوچھ لے. انہوں نے کہا اچھا اما ایک بات تو بتا، اگر میرا شوہر یعنی تیرا بیٹا اگر مر جائے تو کیا تو میری دوسری شادی کر دے گی؟ تو اس کی ساس نے کہا کہ بیٹا تیری ماں نے بھی تجھے بالکل صحیح نصیحت کی تھی، تو اپنی زبان بند رکھا کر. تو اشکال اعتراض اور چیز ہے. اعتراض یعنی اعتراض وہ چیز ہے کہ جانتے ہوئے اس میں کیڑا نکالنا، معلوم ہے لیکن وہ بات کیا میں نہ مانوں. اور اشکال ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو وہ حکیم الامت فرمایا 10 برس، اور فرمایا میں نے کسی کو نہیں بتایا. اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھے کہ اگر دین کی کسی بات میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو خاموشی اختیار کرے، الا کسی بڑے عالم، بڑے مفتی یا اپنا شیخ جو دین کا ضروری علم اور فہم رکھتا ہے اس کو اطلاع کرے، اس کو بتائے کہ جی مجھے یہ آج کل پریشانی اور کیفیت ہے. یہ نہیں کہ ہر ایک سے گاتا پھرے. ہاں بڑے عالم کو بتائے، بڑے مفتی ہے، اس کو کہے کہ جی مجھے یہ بات ہے، وہ اس کا حل بتائے گا، سمجھائے گا. یا اس مقام تک اگر وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس مقام تک پہنچانے کے لیے شیخ پھر اس کی کچھ دینی تربیت کرے گا، جب دینی تربیت کرے گا پھر وہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ ہر بات کا ایک سمجھنے کا ایک موقع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر بات فوراً سمجھ میں آ جائے. اسی لیے تو صرفناف ابتدا سے جو قواعد اور بنیادی باتیں کرتے 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 آخر میں وہ بڑی بڑی باتیں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. جس کو میں ایسے سمجھاتا ہوں کہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا ہے، اب وہ کمرے میں گھسا اور کنڈی لگا لی، اب وہاں پر ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہوتا، اس نے پوچھا ابو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کنڈی کیوں لگائی ہے انہوں نے؟ اب وہ باپا کیا بولے گا اس بچے کو؟ یہ کہے گا بیٹا ان کو بلی سے ڈر لگتا ہے. اور جب وہی بچہ 17 برس کا ہو جائے گا، اب وہ سوال نہیں پوچھے گا بلکہ اپنے ساتھی کو کہے گا، اشارہ دیکھا آپ نے کیا فیکٹری چل رہی ہے اب ٹویوٹا کمپنی کی، اب مشین چلے گی. تو دیکھو نا فرق ہو گیا نا، کیوں بلوغت ہو گئی اس کو حاصل. نابالغ کو آپ لاکھ سمجھاتے رہو سمجھے گا ہی نہیں، اس لیے ہر ایک کے ہر سوال کا جواب دینا ہی نہیں چاہیے. تو حکیم الامت خاموش رہے، اور پھر فرمایا کہ پھر ایک دن یہ اشکال حل ہو گیا، اور وہ بھی معرومی رحمت اللہ علیہ کے شعر سے، مثنوی شریف کے ایک شعر سے یہ حل ہو گیا کہ لے کے شیرینی و لذات مقر، کہ مقر یعنی جائے قرار اور منزل کا سکون اور مٹھاس کس کو معلوم چلتی ہے، کس کو پتا چلتا ہے؟ فرماتے ہیں کیسے، ہست بر انداز اے رنج سفر. فرماتے ہیں جو سفر کے اندر جتنی تکلیف، جتنی مصائب، مصیبتیں اٹھاتا ہے، جتنی مشقت برداشت کرتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، دھواں دھکڑ برداشت کرتا ہے، اب وہ جو اپنی منزل پر گھر پر پہنچتا ہے تو جتنا زیادہ جس نے تکلیف اٹھائی ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کو مزہ ملتا ہے. یعنی ایئر کنڈیشن کا مزہ، یہ ایئر کنڈیشن کا مزہ کلی مشکک ہے، اور کلی وہ جنس ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتی ہے. پتا چلا ایئر کنڈیشن سے ہر آدمی الگ الگ لطف اٹھاتا ہے. ایک آدمی جو ایئر کنڈیشن گھر سے نکلا، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھا، ایئر کنڈیشن دفتر میں چلا گیا، وہ کیا جانے ایئر کنڈیشن کیا ہوتا ہے. وہ آدمی جو 5 میل پیدل چل کے آیا، پسینہ آ رہا ہے، پیاس لگی ہے، اس سے پوچھو ایئر کنڈیشن کا مزہ کیا ہے. تو پتا چلا جس کی مشقت جتنی زیادہ ہے اس کو ایئر کنڈیشن کا مزہ اتنا زیادہ ملے گا. اس لیے تشکیق ہے اس کے اندر، اس لذت میں بھی لذا جنت میں، جنت بھی کا مزہ بھی کلی مشکک ہے، اس میں بھی تشکیق ہے. لذا ہر ایک کو جنت میں الگ الگ مزہ ملے گا. جو دنیا میں جتنا زیادہ اللہ کی فرما برداری پر چلے، گناہ سے بچنے کا غم اور تکلیف اٹھائے، مصائب پر صبر کرے گا، اس کو جنت میں اتنا زیادہ مزہ ملے گا. تو یہ تشکیق سے کیسا مزہ ہے نا جنت کے مزے کا. اسے کہتے ہیں درجات ہوں گے، وہ کیوں نہ ہوں گے، جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. اور میرے شیخ فرماتے ہیں تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانی ہے. حضرت سلطان ابراہیم ابن آدم نے سلطنت چھوڑی، جنگل میں گئے جب دریائے دجلہ کے کنارے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بریانی بھیجی. وہی ایک فقیر تھا، مجذوب رہتا تھا، 10 برس تھے، جو چٹنی روٹی جس کو آتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ گھاس کھوتا تھا. تو اس نے کہا کہ اللہ میں آپ کی بھی دو آنکھیں، آپ مجھے، میں 10 برس سے پرانا عاشق ہوں اور یہ نیا عاشق ہوں، آپ مجھے چٹنی روٹی دے رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آپ بریانی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ لگائی کہ نالائق، بے وقوف، احمق، 10 برس سے چٹنی روٹی کھا رہا ہے، تو نے ہمارے راستے میں کیا دیا ہے؟ اس نے دعا کی تھی کہ اللہ گھاس کھوتا ہوں، اتنا وقت گھاس کھوتے میں جو لگتا ہے، اگر آپ مجھے چٹنی روٹی دے دیں تو میں جو ہے وہ اتنا وقت بھی آپ کی یاد میں گزاروں. کہا تو نے 10 برس سے چٹنی روٹی دے رہا ہوں، تو نے کل 12 آنے میرے راستے میں قربان کیے، 8 آنے کی چپیا جھبیا اور وہ گھاس کی وہ ٹوکری اور 4 آنے کا کھرپا، لے وہ رکھا ہوا ہے، اٹھا اور گھاس چھیل جا کے. اور یہ شخص دعا ہے، اس نے سلطنت بلخ مجھ پر قربان کی ہے، شاہی مزے چھوڑ کے آیا ہے، شاہی آرام، شاہی گدے، شاہی سلامی، شاہی سلوٹ اور شاہی کھانے چھوڑ کر آیا. پھر میرے شیخ نے فرمایا جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. حضرت کا ایک مضمون یاد آیا، عجیب و غریب، شاہ بلخ کے اس پر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک غریب آدمی بھی سلطان ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ کا مقام حاصل کر سکتا ہے، بغیر شاہی اور فقیر، بغیر بادشاہت کے وہ سلطان ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ کا مقام حاصل کر سکتا ہے. عجیب مضمون ہے حضرت کا، یہ یعنی سوچ نہیں سکتے تھے کہ کیا عجیب مضمون ہے یہ. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بعض عاشق ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج ایسا ہے کہ ان کو کوئی حسین مل جائے، اگر ان کے پاس سلطنت بلخ ہو، کوئی بادشاہت بھی ہو، تو وہ بادشاہت دے کے اس حسین کو حاصل کر لیں. تو گویا کہ وہ جو صورت ہے وہ متبادل سلطنت بلخ ہے، وہ صورت کیا ہے؟ متبادل سلطنت بلخ، یعنی ایسی صورت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے سلطنت بلخ دے دی جائے، سلطنت دے دی جائے. تو فرمایا کہ ایسی صورتیں جو متبادل سلطنت بلخ ہیں ان سے صرف نظر کرو، نظر بچاؤ، اور اللہ تعالیٰ پر گویا کہ تم نے سلطنت بلخ قربان کر دی. کہتا ہے کہ اللہ اگر میرے پاس یہ ہوتی تو میں یہ قربان سلطنت دے کر اس کو حاصل کر لیتا، لیکن میں نظر نہیں بچا رہا، لہذا جو لذت آپ نے سلطان بلخ کو دی وہی مجھے بھی دے دیجئے. یہ حضرت نے فرمایا. اب واپس آئیے، اب وہ کیا فرمایا تھا حضرت دانوتوی رحمت اللہ علیہ نے، مولا یعقوب صاحب فرمایا، ارے میاں کیا خاک مزہ آئے گا. اب پتہ چلا نا کہ جو آدمی تکلیفیں اٹھا رہا ہے کیا لذت ہے. اب ایک آدمی ہے اور روزانہ کیا کرتا ہے، وہ روزانہ صبح ایئر کنڈیشن روزہ سحری کرتے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ گیا اور سارا دن لوڈو کھیل رہا ہے یا کرکٹ دیکھ رہا ہے، ایسے بھی ہیں پتے کھیلتے رہتے سارا دن. کیوں؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے. جیسے مولانا نے سنا ایک واقعہ، یہ جو بیٹھے ہیں مولانا خطیب الرحمان صاحب، تو مولانا نے سنایا کہ میں میرا ایک پچھلے سال کا واقعہ ہے کہ یہ چونکہ اٹھ مقام کے قریب رہتے ہیں، میں ان کے یہاں جا چکا ہوں، بہت خوبصورت جگہ ہے، دریا پہ بھی نہائے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور پوری وادی نیلم خوب سیر کرائی مولانا نے. اور اب آج کل جو ہے مظفر آباد میں ہوتا ہے، کیا میری کچھ ڈیوٹی تھی وہاں پر تو میں روزانہ مظفر آباد آتا تھا اور وہاں سے پھر واپس اپنے 3.5-4 گھنٹے کا سفر ہے وہ. تو کہا جو ایک چاچا جی مجھے ملے، ایک بابا، تو دیکھوں جب میں شام کو آؤں تو روزانہ وہ ساتھ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں. تو میں نے اس بابے سے پوچھا کہ بابا تجھے کیا کام ہے، مولانا فرماتے کہ تجھے کیا کام ہے. تو اس نے کہا کہ پھر اس نے پہلے تو ٹالتا رہا، مولانا نے کچھ اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میرا روزہ کا ٹائم پاس نہیں ہوتا، تو میں صبح وہاں سے نکلتا ہوں، یہ آ کر ایک دفتر میں گیا، دوسرے دفتر میں گیا، اس سے ملاقات کی، اس سے ملاقات کی، اس طرح پہ جب جانے کا وقت ہوتا ہے پھر بیٹھ کر پھر واپس چلا جاتا ہوں. بس مولانا کا دل دیکھو نا، عالم ہے، فرمانے میں آ ظالم اتنا وقت ذکر اور تلاوت اور قرآن مجید میں لگا دیتا تو پتہ نہیں کیا مل جاتا. یہ عالم ہے میرا ٹائم پاس کرنے کے لیے. اور وہ آدمی جو دین کے کام کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کے لیے، کمانے کے لیے بازار جا رہا ہے، آ رہا ہے حدیث کے حلال کی خاطر سے، تو ایسا آدمی جب شام کو روزے سے کیسی تکلیف اور وہ ہو رہا ہوتا ہے، روزہ لگتا ہے اس کو، تو اس کا اجر اور اس کا اجر کیسے برابر ہو سکتے. اب یہ ہو گئی، اب دوسرا سنیے. اسی طرح جہنم بھی سوال کرے گی، جہنم سے اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے، حلم تلاتی، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو کہے گی حل میں مزید، اللہ میں اور بھی لائیے. جنت کے سوال پر، جنت کے سوال پر اللہ تعالیٰ قوم کو پیدا کر کے داخل فرمائیں گے، اور جہنم کے سوال پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ حتی یضع قدمہ وفی روایت فیضع قدمہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے یہاں تک کہ جنت کہے گی قط قط، وفی روایت قط قط قط، یعنی بس بس اور بس بس بس، دو دفعہ تین دفعہ کہ بس میرا پیٹ بھر گیا. یعنی تو میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک سوال ہوتا ہے، ایک علمی اشکال ہے کہ وہاں پر جنت کے لیے قوم کو پیدا کیا اور یہاں پر جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا قدم مبارک رکھا، جس کے بھی شرح کروں گا کیا مراد ہے اس سے. تو فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، یہاں بھی ایک قوم کو پیدا کر کے داخل کر دیتے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر قوم کو پیدا کر کے داخل جہنم میں فرماتے تو یہ ظلم ہوتا کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی نافرمانی نہیں کی، اس کو جہنم میں ڈالنا یہ ظلم تھا، اور ایک قوم کو پیدا کر کے جنت میں داخل کرنا یہ اللہ تعالی کا فضل تھا، یہ فضل سے دے دیا، بغیر کچھ کیے ان کو عطا فرما دی جنت، اور جہنم میں داخل کرتے جنت عطا فرما دی، جہنم میں داخل کرتے ظلم ہوتا. اللہ اکبر، کیا عجیب دیکھیے. اور فرمایا قدم سے کیا مراد ہے، علامہ قسطلانی شرح بخاری رحمت میں فرماتے ہیں، رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، المراد بالقدم التجلی الخاص، خاص اللہ کی تجلی. پھر میرے شیخ نے اس کی شرح کی، حضرت کی یہ تقریر ہے، درس مثنوی میں چھپی ہوئی ہے اور میں نے خود اپنے کانوں سے بھی سنی حضرت سے، کیونکہ اس درس میں میں شامل تھا، 97 میں جو درس ہوا حضرت کا، روزانہ فجر کے بعد ہوتا تھا، شعبان میں شروع ہوا، رمضان کے شریف کے آخر میں ختم ہوا، اور عجیب کیفیت حضرت کی ہوتی تھی. تو فرمایا کہ یہاں قدم سے کیا کیوں قدم، اور بھی ہے جیسے حدیث شریف میں قرآن پاک میں آئے ید وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن اس سے کوئی مراد ہوتی ہے؟ فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے قدم کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ فرمایا میرے شیخ نے کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے، اب شرط دیکھیے اس کی، فرمایا جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کا جو سارا وزن ہے وہ قدم پر آتا ہے، لہذا وزن کو ہے قدم کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے، ہاتھ انگوٹھا سر کمر نہیں رکھتے، یہاں تک بیٹھتے بھی نہیں ہیں، تشریف رکھنے کو بھی نہیں بولتے کہ تشریف کو رکھیے، اور واقعی شرف کی چیز ہے. اب کیوں شرف کی ہے اس کا قضیہ عکس ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا. بس یوں سمجھ لو کہ اگر اس شرف کے ساتھ کچھ ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ تشریف رکھیے، پھر لقب بدل جائے گا. تو فرمایا کہ کیا ہے کہ انگوٹھا نہیں رکھتے، ہاتھ نہیں رکھتے، ناک اور سر نہیں رکھتے، بلکہ وزن کے لیے قدم رکھتے. کیوں؟ پورے جسم کا جو زور ہے وہ قدم پر آتا ہے. فرمایا اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ بہت قوی تجلی ہوگی کہ جس سے جہنم کہے گی کہ اللہ تعالیٰ میرا پیٹ بھر گیا. پھر میرے مرشد نے فرمایا، ایک یہ مضمون اور ہو گیا نا حضرت کا، یہ خاص مضمون ہے کہ قدم کی حضرت نے شرح فرمائی. پھر حضرت نے فرمایا ایک، پھر اب فرمایا کہ دیکھو جس طرح جہنم کا پیٹ جہنمیوں سے نہیں بھرے گا، فرمایا اسی طرح یہ جو ہمارا نفس ہے نا اس کا پیٹ بھی گناہوں سے نہیں بھرتا. اس کے تقاضے کی مثال کھجلی کی طرح ہے کہ کھجلی ہوئی مر دیا، پہلے آہستہ سے ملتا ہے، پھر دوبارہ تھوڑی دیر تک ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے، پھر کھجلی ہوتی ہے، پھر اب تھوڑا دور سے، یہاں تک کہ ایسے ایسے دادا وہ ایک آج کل تو چیزیں ملتی ہیں، وہ ایسے پنجا ملتا ہے نا وہ لکڑیوں کا، ایسے یوں رگڑ، میں نے خود دیکھا ہے، اور رگڑتے ہیں وہ، بلکہ وہ لوہے کا بھی ملتا ہے، وہ لوہے کا اس سے بھی رگڑتے ہیں لوگ. میرے شیخ نے فرمایا کہ اس کی مزہ تو آتا ہے کھجلی کرنے میں، اور کیسا مزہ آتا ہے کہ نہ لڈو میں نہ پیڑے میں نہ برفی میں وہ مزہ ہے، نہ لڈو میں نہ پیڑے میں نہ برفی میں وہ مزہ ہے جو حضرت کھجلی کو کھجلانے میں مزہ ہے. کیسا مزہ آتا ہے کہ جیسے شادی ہو رہی ہے، حکیم الامت نے فرمایا بریانی کی دیگیں چڑھ رہی ہیں، دلہن تیار ہو رہی ہے، اور جب کھال پھٹ جاتی ہے تو دلہن بھاگ گئی، دیگے الٹ گئی، شامیانے اجڑ گئے، ایسا ہمیں کھجلی کے بعد. ہمیں اسی طرح سے گناہ جب کرتا ہے تو مزہ تو ہے، حرام مزہ ہے، اور کیسے مزہ ہے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں یہ معنی معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، یہ حضرت کا شعر ہے، یعنی لذت تو ہے لیکن وہ لذت مجرمانہ ہے، دوستانہ لذت نہیں ہے، کیونکہ لذت نماز میں بھی آتی ہے، لیکن اس لذت سے کیسا دل مست اور شاد اور سرور قلب میں داخل ہو جاتا ہے. اور اس میں گناہ میں لذت ہے لیکن اس لذت سے آنکھیں بچاتے کہ کسی کو پتا نہ چل جائے. اس لیے فرمایا یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے کہ ظالم اس کا رزق کھا کر اس کے ساتھ، جس کا رزق کھایا اسی کے ساتھ رزق کی توہین اور نمک حلالی کے بجائے حرامی کرتے ہو. پیٹ نہیں بھرے گا نفس کا، کیونکہ نفس کہے گا دیکھ لے، اگر مان لو اس کے تقاضے پر عمل کر کے. فرمایا جس طرح کھجلی ہے تھوڑی ہمت برداشت کرے اس، پھر تھوڑی دیر بعد کھجلی کا تقاضا ختم ہو جائے گا، اور کیا کرے، خون صاف کرنے والی دوا پیے، کیونکہ خون میں فساد ہے اس سے کھجلی ہو رہی ہے. اسی طرح فرمایا کہ نفس کا جو گناہ کا تقاضا کرے تو فرمایا کہ نفس جو ہے وہ جہنم کا برانچ آفس ہے، جہنم ہیڈ آفس یا برانچ آفس، جو جہنم کا مزاج ہے وہی نفس کا مزاج ہے. لہذا نفس کا پیٹ بھی گناہوں سے نہیں بھرتا. لہذا اگر دکھا دو، مان لو ایک دیکھ لیا، اب وہ کہے گا ہاں بھائی ٹھنڈ پہ گیا، ہاں جی جزاک اللہ صوفی صاحب، تھوڑی دیر میں کہے گا یار وہ دیکھو اور بھی تو ہے، کہ یار ابھی تو دکھایا تھا آپ کا، کہ یار کیا رجا کے توبہ کر لینا. شروع شروع میں ایسے ہی آسرے دیتا ہے، اور ہمارے ہاں کہتے ہیں لارے دیتا ہے، لارے دینا، لارے دیتا ہے نفس. پھر جب اس کے بعد اب نفس ہو گیا اپنی گناہ کر کے قوی، رضا پا کر، اب وہ روح کہتی ہے کہ بھائی کیا دیکھو گے، ہٹ چپ کر، بڑا تو آیا صوفی، پہلے بھی تو اتنے دیکھے تھے، ایک اور دیکھ لے گا تو کیا جاتا ہے. پھر اس طرح بے شرمی ہٹ درمی سے بے غیرتی کے انتہائی مقام پر چلا جاتا ہے، اعلیٰ مقام تو نہیں کہہ سکتے، اسفل پہ ہی جاتا ہے، لذتوں کے گٹر لائنوں میں چلا جاتا ہے گناہوں کی اس نحوست کی وجہ سے. اس لیے میرے دوستوں، میرے شیخ نے فرمایا کہ جس طرح سے جہنم کا پیٹ نہیں بھرا، جہنمیوں سے نفس کا پیٹ گناہوں سے نہیں بھرے گا، کرتے کرتے پاگل ہو جاؤ گے، پھر کیا کرو؟ فرمایا وہی کرو، کیا معرومی فرماتے ہیں اس کو کہ نار شہوت چے کشت، نار شہوت چے کشت، کہ شہوت کی آگ کیسے بجھے گی، ابھی مصرہ مکمل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اب آگے نور خدا، ایک ہی مصرے میں سوال قائم کیا اور اسی میں جواب دیا، نار شہوت چے کشت نور خدا، جس طرح سے جہنت جہنم کا پیٹ اللہ تعالی کے نور سے بھرے گا، اسی طرح سے ہمارے نفس کا پیٹ بھی نور سے بھرے گا۔ اب یہ نور کیسے ملے؟ نور والوں سے نور ملتا ہے، قلب کو ایک سرور ملتا ہے، نور والوں سے نور ملتا ہے، قلب کو ایک سرور ملتا ہے۔ اب یہ نور حاصل کرے اہل اللہ کی صحبتوں کی برکت سے، جن کے پاس جو نور بھی ہیں، جو نور بھی ہیں، منور بھی ہیں، منیر بھی ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ منور تو ہوتے ہیں لیکن منور اور منیر نہیں ہوتے، لہذا منیر کے پاس جا کر بیٹھے جو نور دینے والا بھی ہو، ان کی صحبتوں میں بیٹھے، اس کے پاس پتا چلے گا کہ دل سے نور اس کے دل سے میرے دل کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ اور فرماتے معرومی کہ نور ابراہیم را، اس اگلا مصرع ہے اس کا، کہ نار شہوت چھ کشت نور خدا، فرماتے ہیں جس طرح نور ابراہیم را ساز استاد، یہ فرمائی کہ استاد اصل میں استاد ہے، یہ ضرورت شعری کی وجہ سے وزن کو برابر رکھنے کی زال کو گرا دیا گیا۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا نور ابراہیم حاصل کرو، جس طرح سے نور ابراہیم نے کہ اثر یہ ہوا کہ آگ میں ڈالا گیا، لیکن اس نے نور ابراہیم کا اثر قریب آگ کے قریب والے، آگ کے قریب والے وہ جھلس رہے تھے، کوئی قریب نہیں آ رہا تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر ڈالا گیا تھا۔ اور جس وقت فضا میں تھے جبرائیل علیہ السلام آئے، میرے مرشد نے سنایا کہ پوچھا کہ میرے لائق کوئی خدمت، تو ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا خود آئے ہیں یا بھیجے گئے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود آیا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالی اللہ عالم، پہلے فرمایا حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، نے کہا کہ کچھ اور خدمت میں بھی کروں؟ فرمایا اللہ تعالی میرے حال کو خوب جاننے والا ہے، اللہ عالم، خوب جاننے والے ہیں وہ اپنے بندے کے حال کو کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، جس کی محبت میں ہم گھلے جا رہے ہیں، کیا وہ محبوب ہمارا خیال نہ رکھے گا؟ لہذا ابراہیم علیہ السلام وہ بردن و سلامن تھے، اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ بردن کے ساتھ سلامن کی جو قید لگائی، بردن و سلامن، فرمایا اس لیے کہ ٹھنڈک ہے، اس لیے ٹھنڈک بھی مضر ہوتی ہے، زیادہ کھال تک پھاڑ دیتی ہے، کشمیر میں ہوتی ہے نا کہ کھال پھاڑ دیتی ہے جناب، خشکی اور کیا اثر، لیکن فرمائیے سلامن کی قید لگا دی، اللہ اکبر، تاکہ ٹھنڈک سلامتی کے ساتھ ہو، کہ مضر نہ ہو وہ ٹھنڈک، کیونکہ ٹھنڈک کی زیادتی بھی مضر ہوتی ہے، لہٰذا سلامن کی قید لگا دی، اللہ اکبر، کہ وہ ٹھنڈک مضر نہ ہو بلکہ وہ ٹھنڈک بھی، وہ کہتے ہیں نا پلیزنٹ ویدر، خوشگوار ٹھنڈک بھی معلوم ہو ایسا۔ تو جس طرح سے اس نور ابراہیم نے، وہ جو نور نبوت ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک میں تھا، اس نے اس آگ کو کیا کر دیا؟ ٹھنڈا کر دیا، حالانکہ وہ آگ اپنی تاثیر کے ساتھ اعتبار سے گرم تھی، کہ دوسرے لوگ دور کھڑے ہوئے تھے۔ نمرود کی بیٹی نے پوچھا کیا میں آ سکتی ہوں آگ میں؟ فرمایا ہاں تم بھی آ سکتی ہو، کیسے؟ کہا کلمہ شریف پڑھو اور آ جاؤ، بس کلمہ پڑھو اور آگ میں کود پڑی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے نور کا اثر تھا، ان کی صحبت کا اثر تھا کہ آگ کو انہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ اور فرمایا جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے نور نے نارے نمرود کو بجھا کا اثر نہیں ہونے دیا، فرمایا اسی طرح سے یہ جو گناہوں کی آگ ہے، یہ جو شہوت کی آگ ہے، ہر طرف اروانی ہے، یہ بھی نارے نمرود ہے۔ اور فرمایا اس نارے نمرود سے بچنا چاہتے ہو، آگ ہوگی لیکن تم بچنا چاہتے ہو، کیسے؟ اپنے قلب میں کسی اللہ والے کی صحبت سے نور حاصل کرو، تو کیا ہوگا؟ جب وہ نور دل کے اندر آ جائے گا تو یہ نارے نمرود تمہارے قلب پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ یہ نارے نمرود تمہارے قلب پر اثر انداز نہیں ہوگی، دل ہوگا لیکن یہ عالم ہوگا، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، اور روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے۔ فرمایا وہ سارے عالم میں جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا حسین سے واسطہ نہیں پڑے گا، وہ جہاز میں جائے گا، جہاز میں بھی واسطہ پڑے گا اس کا، لیکن مجال نہیں ہے کہ کسی کے حسن سے یا ننگی ٹانگوں سے اور لندن میں جائے تو وہ ننگی ٹانگ کھول کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر پھر چشمہ لگا کر کتاب پڑھتی ہیں، وہ اس سے مرعوب نہیں ہوگا، ٹانگوں کے درمیان گھسنے کا اس کو ذوق اور شوق نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ وہ جو نور ہے اس کو مسترب رکھے گا یاد گلستاں میں، یعنی جنت کی یاد میں، ایسا اس کو مسترب اور بے چین رکھے گا کہ مجال نہیں ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھ لے. کل میں نے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا، آپ آج نئے لوگ ہیں ان کو سنا دیتا ہوں، یاد آ گیا نا واقعہ؟ اور اگر ان حسینوں کو ہینڈل کرے گا تو میرے شیخ نے فرمایا جو ان حسینوں کو ہینڈل کرے گا اس کی کھوپڑی پر سینڈل پڑے گا، اور ہینڈل کی جمع ہناڈل ہے اور سینڈل کی جمع سناڈل سناڈل سے پالا پڑے گا. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا، بالکل سچا واقعہ، کراچی سے دبئی کی فلائٹ کا، کیونکہ اکثر لوگ کل جمعے میں تھے نہیں، کل جمعے میں نے یہ واقعہ سنایا تھا، آج اس کو مقرر پیش کرتا ہوں کہ ایئر ہوسٹس جاری تھی تو ایک آدمی کونے میں بیٹھا ہوا تھا سچا قسم کا، تو ایئر ہوسٹس گزری تو اس نے اس کے پیچھے ہاتھ پھیر دیا، ہاتھ لگا دیا. اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہ تھوڑے بہت سے تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. اس نے کہا شاید ان انٹینشنلی، غیر ارادی طور پہ ایسا ہو گیا. کوئی بات نہیں، ایسے تو دوبارہ گزری، دوبارہ پھیر دیا، تیسری دفعہ گزری پھر پھیر دیا، مستی چڑھی نا، یہ گناہ ایسا ہی ہے، انسان پاگل ہوتا چلا جاتا ہے، ہوش نہیں رہتا، کہ اتنا بھی نہیں ہوتا کہ چلو کچھ وقفہ لے لے تاکہ اس کو وہ نہ ہو، نہیں پاگل بن جاتا ہے جناب. پھر جوتے ہی مقدر ہوتے ہیں، اب پھر پھیر دیا، اب تو ایئر ہوسٹس سمجھ گئی بدماشی کر رہا. اس نے کہا کہ کیا تم نے حرکت کی ہے؟ جی ایسے بن جاتے نا بڑے، جی تجاہل عارفانہ جس کا نام ہے. اچھا میں اب اس کے بعد اس نے کہا اچھا، اس نے اپنے جا کر افسر کو بولا کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے. افسر آیا، اس نے کہا کہ کیا حرکت کی؟ سر کیا حرکت کی ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا دیکھو یہ فلائٹ کراچی سے دبئی جا رہی ہے، دبئی سے کراچی نہیں جا رہی. کہا ہم تمہیں پولیس کے حوالے کریں گے، کراچی کی پولیس نہیں ہے کہ تم نے 50 روپے مٹھی میں رکھے، یہ دبئی کی پولیس ہے، اور وہاں پر اس حرکت پر جو ہے نا اچھے خاصے مقام تیتر پر جوتے پڑتے ہیں، اچھے خاصے جوتے پڑتے ہیں، یہ تم کراچی نہ سمجھنا، دبئی ہے وہ فلائٹ، دبئی جا رہی ہے. تو اب تو اس کی حالت خراب ہوئی، نہیں کہا تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تو کہا کہ سوری کرو، معافی مانگو. اب ڈر تو گیا تھا، مجھے معاف کر دیں، اب تو پکڑا گیا نا، نہیں ایسے نہیں، زور سے بولو مجھے معاف کر دیں. کہا کھڑے ہو جاؤ. اب اس کو کھڑا کر دیا، بولو معافی مانگو. کہا مجھے معاف، اب زور سے بولنا پڑا، مجھے معاف کر دیں. کہا اور بولو. اچھا اب آگے اس نے کہا کہ بولو یہ میری بہن ہے. میں نہیں بولوں گا. اچھا نہیں بولے گا، یاد رکھ چھوڑیں گے نہیں تجھے. اب مجبور، یہ میری بہن، زور سے بولو. کہا تم میری بہن ہو. اب وہ جو اچھا یہ واقعہ ہمارے پیر بھائی نے سنایا اور ان کے ساتھی موجود تھے، انہوں نے کہا میں بھی جہاز میں موجود تھا. کہا اس کے بعد بس یہ واقعہ ہو گیا، افسر چلا گیا. اب یار وہ ذرا اپنی بہن سے کہنا آئس کریم تو لے آئے. یار ذرا اپنی بہن سے کہنا وہ ذرا کولڈ ڈرنک لا دے. یار بہن سے پوچھنا کہ وہ لیٹرین خالی ہے کہ نہیں ہے. پوری سلائڈ میں کہا سارے پیسنجر نے جو اس کی تفریح لی اور جو پھر اس کے بعد کہا اس کا برا حال ہو گیا. تو یہ ہے میرے دوست کیسی ذلت مقدر بنتی ہے. بالکل آئیے ماڈرن زمانہ ہے نا کہ جی وہ ننگی عورتیں ان کو ایروسٹس ہو کہ کیا ہے، ان کا بھی یہی معاملہ ہے جناب، اس لیے یہ کبھی نہ کرنا. اس لیے شیخ سعدی شیرازی نے عجیب نصیحت کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہر کے دل را بدلتے دل برے دادست. اگر کسی نے اپنا دل کسی معشوق کے حوالے کر دیا, اس کو کچھ کہہ دیا, ہاتھ پھیر لیا, تو فرماتے ہیں ریشے خدرا بدستے دیگرے دادست, تو گویا اس نے اپنی داڑھی اس کے حوالے کر دی, جیسے چاہے ذلیل کر دے. پورے فلائٹ میں کہنا پڑے گا کہ میری بہن ہے تو. ہاں, اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ پٹی ہوئی ہے. خصوصاً دینداروں کے معاملے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے دینداری کی شکل دی ہو, یہ معشوق تو ان کا خاص امتحان لیتے ہیں, خاص یا دیکھتے ہیں پہلے کہ ملہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, اور پھر خود کچھ پینگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا اس کو بڑا صوفی بنتا ہے نا. آپ کیسے ہیں, آپ ٹھیک ہیں, آپ کل آئے نہیں تھے. وہ خوش ہوتا ہے کہ بھائی معشوق تو پٹی ہوئی ہے, وہ پھر کچھ کہہ دے بس, اللہ میں تو آپ کو اپنا بھائی سمجھتی تھی. ایسے واقعات ہوئے ہیں, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں ابھی سر سے شکایت کرتی ہوں جا کے کہ سر میں تو ان کو بھائی سمجھتی تھی. ایسا عالم ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دے دیا, نظر بچاؤ, مت ان سے تعلق رکھو, تو واقعی ایسا کرے, جان دے دے, مر جائے لیکن ان کے چکر میں نہ آئے, کیونکہ اگر پھنس گیا پھر چھوڑیں گے نہیں, ذلیل کر کے رہتے ہیں, کیونکہ شیطان اور نفس فکر میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح ذلیل کروا کے چھوڑے ہم. جسے معشوق مفت میں مل جائے, مان لو بالکل پٹاؤ, شلوار بھی کھول دے, پھر بھی سائن نہ کرنا, چاہے سیاہی موجود ہو, روشنائی موجود ہو, سیاہی تو نہیں بول سکتے, روشنائی ٹھیک ہے, روشنائی موجود ہو پھر بھی ایسا کام نہ کرنا, مفت کا چما بھی مت لینا. صاف صاف کہتا ہوں, دیکھو اس سے زیادہ اور کیا بولوں. کیوں کہ مان لو چما دے دیا اس نے, مان لو منہ کالا بھی کر لیا, ساری زندگی ذلت کی تلوار سر پر لٹکتی رہے گی. وہ جب چاہے دلیل کر دے, کیونکہ ایک دفعہ پکڑ دے وہ ٹھیک ہے, ہو جائے گا. مان لو چما دے دیا, اس کا کیا بے غیرت ہے, عورت ہو یا لڑکا ہو, وہ تو بے غیرت ہے جو اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. مفت کا چما ملے, مفت کی شلوار بھی اتر جائے, بلکہ پیسے بھی دے دے تو بھی نہ کرنا. یہ نصیحت اس سے زیادہ اور صاف کیا بولوں یار, اور اپنی عزت کو کتنا داؤ پر لگاؤں اس سے زیادہ. لیکن پھر بھی نہ کرنا, مر جانا اس سے بہتر کہ مان لو کہ اس تقاضے کی وجہ سے موت آ جائے, یہ موت اچھی ہے واللہ. اس ذلت کی زندگی سے آ, کیا فرمایا تھا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے, کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اگر گناہ سے بچنے میں موت آ جائے, واللہ یہ اس ذلت کی زندگی سے اچھی ہے موت. مرنا تو ہے ہی نا, مرنا تو ہے, عزت کے ساتھ مرنا ذلت کے جینے سے اچھا ہے. اسی لیے تو شریعت نے سکھایا کہ سینے پر گولی کھا لو, سینے پر زخم کھا لو, لیکن پیٹ پر زخم مت کھاؤ, پیٹ دکھا کر بھاگو مت, گناہ کبیرہ ہے بھاگنا جہاد سے, اللہ تعالی کی محبت کے راستے سے. یہ اسی لیے تو سکھایا. لیکن یہ ثابت قدمی کیسے سیکھے, صحبت اہل اللہ سے. مستغنی اپنے کو نہ سمجھے, یہ اتنا ذکر زمانے تک میں نے اب صحبت میں رہا ہوں اور اللہ اللہ میں نے کیا ہے, اب مجھے حسینوں کا دعوی مجھ پر نہیں چلے گا. اس خام خیالی میں ہرگز کبھی ہم نہ رہیں. میرے مرشد نے فرمایا 20-20 برس کے متقی جنہوں نے 20 برس ایک ساتھ اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزارا, بس ذرا سا نفس سے غافل ہوئے بس مبتلا ہو گئے. ہاں, میرے شیخ نے یہ بات فرمائی. اس لیے اپنے تقوا پر اعتماد کبھی نہیں. صحبت شیخ, میرے شیخ فرماتے ہیں فسق کرتا ہے دور منزل سے, فسق کرتا ہے دور منزل سے, پیر تیرا ہو گرچہ لاسانی. شیخ عبد القادر جیلانی, کتنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوں, اب حضرت ہمارے شیخ اس زمانے کے بڑے اولیاء اللہ میں ہیں, ان کی بھی صحبت اختیار کرے پھر بھی نہیں بچ سکتا اگر بے اصولی کرے گا. اس لیے اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے کہ میرا علم, میری عبادت, میں قرآن مجید پڑھنے والا, قرآن مجید میں رونے والا, اور جی اتنی تبلیغ میں چلے لگائے ہیں, مجھے کون کیا, مجھے کون سن سکتا ہے. یہ اس دھوکے میں نہ رہے ہرگز اس میں, اور اس تقاضے سے چاہے مفت میں ملے, اس تقاضے سے بہتر ہے کہ اگر بچنے میں موت آ جائے موت قبول کر لے. یہ موت بہت اچھی ہے, یاد رکھنا, وہ ذلت کی زندگی سے یہ موت اچھی ہے. کیونکہ بعض لوگ, وہ تو بے غیرت ہے, وہ تو ہے بے غیرت, اس نے پاجامہ کھول دیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ آج کے ایسے لڑکے بھی ہیں جو اپنے پاجامے بے شرمی سے کھول دیتے, عورتیں بھی ایسی، لیکن اس کے بعد ساری زندگی ذلت کی تلوار سر پر لٹکتی رہے گی، کسی کام کا نہیں رہے گا واللہ میں بتا رہا ہوں، اور دین کا کام تو ہرگز نہیں کر سکے گا یہ شخص، کس منہ سے کرے گا؟ اس لیے موت اچھی ہے اس سے، مر جائے. اگر مان لو اس گناہ سے بچنے میں رسوائی آتی ہے، واللہ اس رسوائی کے اندر عزتیں ملیں گی، بعد میں ضرور ملیں گی، کہ مان لو وہ ذلیل اور رسوا بھی کرنا چاہے، برداشت کر لینا. دیکھو نا یوسف علیہ السلام کا کیا ہوا، اللہ اکبر، قید خانے کو قبول فرما لیا. رب السجن احب الی مما یدعونی الیہ، میرے مرشد نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ جن کے راہ کے قید خانے حبیب اور محبوب نہیں احب ہوتے ہیں، تو ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے. یہ حضرت کا جملہ ہے. لہذا یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا بتاتا ہے، تھوڑی سی بدنامی ہوئی شروع میں کہ دیکھو ایسا ایسا، بلکہ عورتوں نے بھی کہا. اس لیے میرے شیخ سے بنگلہ دیش میں ایک عالم نے سوال کیا بھرے مجمع میں اور بیان کے درمیان کہ یدعونا کیوں فرمایا، جبکہ بہکانے والی تو زلیخا تھی، جمع کا صیغہ کیوں لائے؟ میرے شیخ نے فرمایا یہ جو عورتیں شامل تھی ان عورتوں نے سفارش کی تھی کہ جو زلیخا کی اس کی بات مان لو، عزیز مصر کی بیوی کی بات مان لو، تو اللہ تعالی نے اس لیے ان کو بھی شامل کر دیا. ما یدعونا نہیں. اور رہی بات پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو یدونا تو یہ مذکر کا صیغہ ہے، یہ مؤنث، وہ تو بلانے والی تو مؤنث تھی. تو حضرت نے فرمایا گردان سن لو، فقیر کو گردان بھی یاد ہے، یدو یدوانی یدونا، تدو تدوانی یدونا. ہاں میرے شیخ نے فرمایا یہ وہ خانقاہ نہیں ہے جہاں بس وہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے، یا علم کی روشنی میں دین پر چلایا جاتا ہے. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. لہذا اس لیے فرمایا، بس اس نصیحت کو یاد رکھے، گھٹی میں ڈال لے کہ شیخ کی صحبت پر اعتماد نہ کرے. شیخ کی صحبت کے ذریعے سے اللہ کا فضل تو مانگے، کیونکہ فضل اللہ تعالی کا بواسطہ شیخ ملے گا، لیکن اعتماد اور بھروسہ اور مان نہ کرے کہ اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اس لیے مر جائے لیکن گناہ کی طرف نہ جائے. اگر مان لو رسوائی آتی ہے وہ پھر بھی ذلیل کرتا ہے اور جھوٹا الزام بھی لگا دے کوئی، تو انشاءاللہ تعالی انجام ہمارے ہی ہاتھ میں رہے گا. ہاں اللہ تعالی کی مدد آئے گی. دادا دیکھ لو نا آخر میں کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کو جو عزت ملی سبحان اللہ، وہ اللہ تعالی کا ایک امتحان سے گزارا اللہ تعالی نے، آخر میں انجام پلہ یوسف علیہ السلام کو ہی ملا، اور وہ عزت ملی کہ پھر سجدہ کیا اگر بھائیوں نے، کیا کیا اللہ تعالی نے عزت عطا فرمائی. تو جو آج بھی اس راہ نبوت پر چلے گا، وہ راہ نبوت اور شاہراہ اولیاء پر چلے گا، عزت اسی کا مقدر بنے گی. اور جو راہ نبوت اور شاہراہ اولیاء ولایت کو چھوڑ کر اپنے نفس کے رستے پر چلے گا، ذلیل و خوار ہوگا، چاہے تھوڑی دیر کا مزہ بھی مل جائے. اب دیکھو نا ایک داڑھی والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دین کے کام اور بزرگوں کے پاس جاتا ہے، مان لو سیڑھی میں چڑھا اور وہاں حسین چکرا گئی، اس کو کونی مار دی، تو بس ٹھیک ہے مزہ مل گیا نا. وہ حسین میں پوچھ کیوں ماری کونی، کہا آپ اچھی لگتی ہیں، کہا چلو چما لے لو، تو چما تو مل جائے گا، ساری زندگی کیا کرے گا پھر. اس کو یاد رکھے خوب، کہنے کو تو بڑے مزے کی چیز ہے نا کہ جی چما مل رہا ہے، ارے شلوار بھی کھول دی اس نے ہمارے لیے، سب کچھ کر دیا، تو ٹھیک ہے جی ہم توبہ کر لیں گے. مان لو توبہ بھی کر لی، لیکن وہ ذلت کی تلوار نہیں ہٹ سکتی، بھول جائے اس چیز کو، ان حماقتوں کے خواب نہ دیکھے کہ ہم کریں گے بعد میں اس کو کچھ پیسے دے کے اس کی زبان بند کر دیں گے. یہ مت حماقتوں میں رہنا کبھی بھی، صاف صاف بول رہا ہوں، دیکھو کھل کے بول رہا ہوں، اس حماقت میں کبھی نہ رہنا کہ ہم پیسے دے کے اس کی زبان بند کر دیں گے. وہ سکندری کا شاید واقعہ ہے کہ اس نے اپنے بکرات یا سکرات کوئی تھا، اس کو اپنے راز تھا، وہ راز بتا دیا بادشاہ نے، اور کہا کہ دیکھو یہ راز کسی کو بتانا مت، میرے پیٹ درد ہو رہا تھا اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا کہ تاکہ شریک کر لوں. اگلے دن جب صبح اٹھا تو دیکھا سارے لشکر میں وہ راز پھیلا ہوا. کہا ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی، بلایا کہ میں نے سب تم کو بتایا تھا، کیوں یہ راز کھولا؟ انہوں نے کہا حضور جیسے آپ کے پیٹ میں درد ہوا تھا ویسے ہی میرے بھی پیٹ میں درد ہوا تھا، میں نے بھی کسی کو ایک ہی کو بتایا تھا. ہاں اس لیے یہ مت سمجھنا کہ وہ کہہ کے زبان بند کر لے گا. ایک کو بھی آؤٹ کر دیا نا پھر وہ لیک ہو کے رہے گا. یاد رکھنا اس بات کو, سیدھی سیدھی صاف صاف باتیں, مر جانا قبول کر لینا لیکن گناہ کو قبول نہ کرنا. مر جانا قبول کر لینا, موت اچھی ہے, واللہ یہ موت اچھی ہے کہ مرنا تو ہے نا ایک دن, لیکن اگر ایسی حرکت تھی جی مفت کا موقع ہے, سب کچھ ہے, رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, عید کا دن ہے, گلے آج تو مل رہے ظالم, رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. ہاں کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہمارے اس عیب پر پردہ پڑ جائے گا, ہم زبان بند کر دیں گے اور پردہ پڑ جائے گا. نہیں, کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا, یہ غلط فہمی اور دھوکا ہے دھوکا, اس لیے ہرگز نہ کرنا. اس لیے شیخ کی صحبت سے وہ نور لے تاکہ اس وقت مزاحمت کے لیے وہ نور ملے, اور اس نور کی صحبت سے, اس نور کے ذریعے سے, اس گناہ کی گناہوں کی نعرے نمرود سے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح گلو گزار بس آگے بھاگ گئے. وہ ٹھہرے نہیں وہاں پہ, وہ آگ میں ٹھہرے تھے, لیکن ہمارے ٹھہرے نہیں, ہمارے لیے بھاگنے کا حکم ہے. یہ نور ہمیں بھگا کے لے کر بھاگے گا کہاں کہاں, مولا کی طرف, مرکز نور کی طرف, یعنی عرش اعظم کی طرف. تو اللہ والوں سے یہ نور حاصل کرے تو گناہوں کے اثرات, گناہ چلیں گے, یہ تو چلتا رہے گا. دیکھیے نا صاحب, ایئر کنڈیشن کیسے کام کرتا ہے, ایئر کنڈیشن گرمی کے باوجود کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جب ایئر کنڈیشن ہے تو باہر تو سراؤنڈنگ اور ماحول میں تو سب طرف گرمی ہے, اس کے درمیان ایئر کنڈیشن کام کر ٹھنڈا کرتا ہے, نہیں کرتا. لیکن کیا شرط یہ ہے کہ بجلی کی وائرنگ ہو اور کھڑکیاں بند ہو. اگر بجلی کی وائرنگ نہیں ہے تو کیسے ایئر کنڈیشن چل ہی نہیں رہا, کھڑکی بند کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح سے میرے پیارے دوستو, اگر ایئر کنڈیشن چل رہا ہے کھڑکی کھول کے رکھی ہے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. بس کیا کرے کہ اللہ والوں کی صحبت سے تجلی کی وائرنگ لے, ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے. اور تجلی کی وائرنگ لے کر پھر آنکھوں کا شیشہ بند بھی کرے, کان کا شیشہ بند کرے, ناک کا, زبان کا, ہاتھ پاؤں کا شیشہ, اور دل کو بھی بند کرے. ایسا نہیں کہ کمرے میں آگ جلا دے. اس لیے کبھی گرم دودھ کو گرم کر کے فریج میں نہیں رکھتے ہیں, پہلے اس کو ٹھنڈا کر کے پھر فریج میں رکھا جاتا ہے. ہمیشہ دودھ رکھنے کا طریقہ کیا ہے, گرم سالن کبھی گرم رکھا نہیں جاتا, ورنہ وہ گرم سالن فریج کی ٹھنڈک کو مار کے, فریج کی ٹھنڈک کو مارتا ہے, پھر دوسری آٹا وٹا دوسری چیزیں بھی خراب کر دیتا ہے. اس لیے دودھ رکھنا اور سالن کو پہلے ٹھنڈا کرتے ہیں پھر رکھتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں, اگر دل کو گرم کیا گناہوں کی غلاظت اور اس سے تو دوسری آنکھوں کو بھی خراب کر دے گا. ایئر کنڈیشن تو چلا لیا صحبتوں کا اور آئے ذکر ہے, سب کام چل رہا ہے, لیکن آنکھوں کا شیشہ بند نہیں کیا, بھابھی سے پردہ نہیں کرتا, بھابھی کو بھی چابی لگاتا رہتا ہے, کہا کچھ نہیں تو عید پر ہاتھ تو ملا لیں, ویلکم, عید مبارک, اور حسینوں کو عید کارڈ دے رہا. تو یہ شیطان کے چکر سے بچ نہیں سکے گا. بس اس کو خوب یاد رکھے کہ تجلی کا ایک وائرنگ لگائے, تجلی کی وائرنگ لگائے, اپنے کھڑکیاں بند کریں, پھر دیکھیں کیسا, خود بھی ٹھنڈا ہوگا, خود بھی ٹھنڈا ہوگا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ایک کمرے میں اے سی لگاتے ہیں, پھر اسے پائپ نکال کر دوسرے کمرے میں بھی دے دیتے ہیں, اور وہاں پہ بھی پنکھا چلتا ہے, وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بس یہی ہوگا کہ اس کی ٹھنڈک متعدی ہو جائے گی, لیکن شرط یہ پہلے لازم تو ہو جائے, یعنی خود تو ٹھنڈا ہو جائے, پھر تو دوسروں کو ٹھنڈا کرے گا نا. ابھی خود تو ٹھنڈا ہوا نہیں, دوسروں کو کیسے ٹھنڈا کرے گا؟ لہذا پہلے خود شیخ کی صحبت سے ٹھنڈا ہو جائے, یعنی اللہ کے قرب اور نور اور نسبت کو حاصل کر لے, پھر اللہ تعالیٰ اس نسبت کو پہلے لازم ہوگی, پھر وہ نسبت لازمہ کے ساتھ متعدیہ بھی بنے گی, پھر دوسرے بھی وائرنگ لگا کر وہ بھی ٹھنڈے ہوتے چلے جائیں گے. یہی راز ہے بس کنو ماسا چلنے کا. باخر دعوان الحمد للہ. اللہ صلی اللہ برحمتک یا